السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میرا سلام قبول کیجیے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ نکہت نے آپ کو بتایا, پروگرام سدائے جہاں آپ سن رہے ہیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے. نکہت کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟
بالکل ٹھیک. ہمارے کچھ عرصے سے بہت گرمی کا دور ہوا ہے یہاں پر, کچھ عرصے سے تو جسے کہنا چاہیے گلوبل وارمنگ کا. جب سے بات شروع ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں موسموں کا پورا پیٹرن بدل رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اب 90 سے اوپر والے بہت سارے دن آ جاتے ہیں, بلکہ یہ پچھلے ایک ہفتے میں تو 105 111 تک فیل لائک جسے کہتے ہیں کہ اتنی گرمی محسوس ہو رہی تھی. تو آئیے, موسم کا حال تو ہم نے کہہ دیا اور اسلام آباد کا حال ابھی موسم کا ہمیں نہیں بتایا نگہت نے. جی نگہت, تھوڑا سا بتا دیں تو میں آگے چلوں.
اسلام آباد کا آج کل تھوڑا سا پلیزنٹ ہوا ہوا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے کافی ساری بارشیں ہوئیں. مونسون سیزن پاکستان میں اسٹارٹ ہو چکا ہے اور مونسون سیزن کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے مونسون میں بہت زیادہ ہبس ہو جاتی ہے. گرمی بھی آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے, تو گرمی کا بھی حال پاکستان میں بھی یہی ہے. خاص طور پر میدانی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی ہے. اسلام آباد کا کبھی کبھار خوشگوار ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی, جب بارش ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے. آپ کو پتا ہے دھلا دھلا سا اسلام آباد اتنا پیارا لگتا ہے, لیکن
خوبصورت لگتا ہے
بالکل. تو یہی ہم دعا کرتے ہیں, بارشیں ہوں, خوب بارشیں ہوں اور یہ موسم اچھا رہے. تو آپ بتائیں آج ہمارے جو سامعین ہیں آج وائس آف امریکہ سے کیا سنیں گے.
جی نکہت, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم لائے ہیں, آئیے کچھ مختصر ان کے بارے میں بتاتے ہیں. امریکہ میں 4 جولائی کو یوم آزادی منایا جاتا ہے, قومی تعطیل ہوتی ہے, رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن امریکہ جسے خوابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے, اس بار یوم آزادی امیگریشن کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کے دوران سامنے آیا. امیگریشن نظام میں کیسی اصلاحات درکار ہیں اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, ایک تفصیلی رپورٹ سے آغاز کریں گے. پھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے بارے میں ہم گاہے گاہے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے آئے ہیں. آج اسی کے تحت موسیقی کے شعبے میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ پیش کریں گے. پھر ویڈیو گیمنگ کی صنعت اربوں ڈالر کی صنعت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اپنی تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا ہے. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, آپ کو تفصیل سے سنوائیں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے دنیا کی, جہاں جنگ و جدل اور تنازعات سے متعدد جانیں تو ضائع ہوتی ہیں, وہیں جراثیم اور وائرس بھی انتہائی جانی نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور اسی تناظر میں ایک دلچسپ نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, یہ تفصیل آپ کو سنوائیں گے. اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں, جہاں نکہت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں. جی نکہت,
شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم پہلے بات کریں گے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی اے ایف ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے, اس حوالے سے اس کی وجوہات اور اس سے نکلنے کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, ماہرین کی زبانی آپ سن سکیں گے. صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یعنی اے ڈی ایچ ڈی کے مرض کے حوالے سے, اس کی علامات اور علاج کے بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے اور آپ کو بتائیں گے اس ہفتے کے ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ کے بارے میں. تو جناب یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ. تفصیلات ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے. لیکن اس سے پہلے بہجت, میں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی. 4 جولائی امریکہ کی آزادی کا دن منایا گیا, تو آپ کو بھی مبارک ہو کیونکہ آپ بھی امریکہ میں رہ رہی ہیں. تو آپ کچھ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی بتائیے.
بہت شکریہ نکہت. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ امریکہ میں 4 جولائی کو یوم آزادی منایا جاتا ہے. اس سال امریکیوں نے برطانیہ سے علیحدگی کی 242ویں سالگرہ منائی ہے. یوم آزادی کے موقع پر لوگ روایتی طور پر پکنکیں مناتے ہیں اور ملک بھر میں ہونے والی پیریڈز اور آتش بازی کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے لیے پکنک کا اہتمام کیا تھا. 4 جولائی کو روایتی طور پر واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل آرکائیوز کی عمارت کی سیڑھیوں پر اعلان آزادی کی دستاویز کو بھی پڑھا جاتا ہے. عمارت کے اندر آئین کے اصل دستاویز اور بل آف رائٹس کو نمایاں طور پر آویزاں کر دیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ انہیں دیکھ سکیں. 4 جولائی کو محافل موسیقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور تقریبات کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں امریکی اکٹھے ہو کر یوم آزادی کی ان تقریبات میں حصہ لیتے ہیں. لیکن اس سال یوم آزادی ایک ایسے وقت پر منایا جا رہا ہے جب ملک میں امیگریشن کا مسئلہ انتہائی حساس ہو چکا ہے اور خوابوں کی سرزمین کہلانے والی اس سرزمین پر کچھ لوگ امیگریشن نظام میں وسیع تر اصلاحات کے خواہاں ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اسی پس منظر میں رپورٹ تیار کی ہے مدثرہ منظر نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کرائے ارض پر 242 برس پہلے وجود میں آنے والا ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کبھی خود برطانوی نو آبادی تھا. تاریخ جانتی ہے کہ خود باہر سے آنے والوں نے اس سرزمین کو وطن بنایا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی حاصل کی کہ پوری دنیا رش کرتے ہوئے امریکہ کو اپنا وطن بنانے کا عزم کرنے لگی, اور یوں تارکین وطن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو اپنے ملکوں میں زندگی کی صفاقی سے تنگ آ کر امریکہ میں پناہ ڈھونڈنے لگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ تارکین وطن کے لیے ایک محفوظ وطن بن گیا جہاں ان کے بچوں نے بھی اپنے خواب پورے کرنے کی سعی کی. مگر آج کے امریکہ میں نئی حکومت تارکین وطن سے ہی خطرہ محسوس کرنے لگی ہے اور امیگریشن کے نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں تاکہ تارکین وطن کے سلسلے کو روکا نہیں تو کم ضرور کیا جا سکے. مذہب کی بنیاد پر ترک وطن کرنے والوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو امریکہ میں آباد ہوئی. سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں,
امریکہ کی سرزمین کو کہا جاتا تھا یہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے, کہ جو لوگ باہر سے آئے یا اپنی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ بالکل دیکھیں تو جو مذہبی تشدد تھا اور بیک ہوم میں یورپ میں, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آزادی کے لیے امریکہ کی سرزمین میں آئے.
اگرچہ امریکہ میں مذہبی رواداری سے حوصلہ پا کر اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مگر امریکی عہدیدار مذہب ہی کا حوالہ دے کر تارکین وطن کو روکنے کا جواز بھی تلاش کرتے ہیں. تاہم تارکین وطن ہی کے مذہبی رہنما فرانسوا گارسیا ایپیسکوپل پریسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سب کی مدد کرنی چاہیے.
As a nation, we could be that place that really does say, welcome. And we will do everything that we can.
ایک ملک کے طور پر ہمیں ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو واقعتاً سب کو خوش آمدید کہے, اور یہ کہ ہم آپ کے خیر مقدم کے لیے, آپ کی مدد کے لیے جو ہوا کریں گے. امریکہ کو تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف امیگرینٹس کہا جاتا ہے, مگر اب کچھ خاص ملکوں سے لوگوں کی امریکہ میں آمد پر پابندی اس تصور کو دھندلا کر رہی ہے. ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ ایسا سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریات سے متاثر ہو کر کیا جا رہا ہے.
انہوں نے جو اپنی آخری کتاب لکھی اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں یہ جو میکسیکن اور اسپینش جو آ رہے ہیں یہ ہمارا کلچر خراب کر رہے ہیں, یہ ہمارا تمدن خراب کر رہے ہیں, ان پہ پابندی ہونی چاہیے. پچھلے دنوں صدر ٹرمپ صاحب نے تقریر کی تو تقریباً وہی الفاظ استعمال کیے جو سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں استعمال کیے.
امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے, عام تاثر یہی ہے کہ وہ سب ترک وطن کر کے امریکہ آئے, مگر ڈاکٹر زاہد بخاری تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اجنبی کہنا درست نہیں.
جبکہ مسلمانوں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایون جو ریولوشنری وارز تھی جارج واشنگٹن کے زمانے میں, اس میں بھی مسلمان جو سلیوز آئے تھے انہوں نے بھی فائٹ کیا امریکہ کے لیے, اور امریکہ کو سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے قبول کیا اور ریکگنائز کیا وہ مراکش تھا, وہ بھی مسلمان ملک تھا. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے روٹس تو امریکہ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہیں.
امریکہ جشن آزادی منا رہا ہے, دن بھر تقریبات کے بعد سورج غروب ہوتے ہی آتش بازی ہوگی, تو آسمان پر پھوٹتے رنگوں میں تارکین وطن اب بھی اپنے خوابوں کی چنگاریاں تلاش کریں گے, کیونکہ خواب دیکھنے کی آزادی کوئی نہیں چھین سکتا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی, تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, SEJ Radio @voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
अब हम चलेंगे रेडियो न्यूज नेटवर्क से रिपोर्ट सुनने के लिए, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लें। जैसा कि निघत ने आपको बताया FATF की वॉच लिस्ट में पाकिस्तान के नाम के शामिल होने के बारे में, दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की तरसील पर नजर रखने वाली आलमी तंजीम है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। उसने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जो इस हवाले से मौसर इकदाम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत गैर मुतवक्के नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान और FATF के दरमियान एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बातचीत हो रही है। ग्रे लिस्ट में रहते हुए हमें इस एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर हुई तो वापस निकल सकते हैं, लेकिन अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो मसाइल होंगे। इससे पहले कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के हक में वोट दिया, जबकि पाकिस्तान के हलीफ ममालिक तसव्वुर किए जाने वाले तुर्की, चीन और सऊदी अरब ने भी इसकी हिमायत कर दी। तो जनाब, पाकिस्तान को आइंदा 15 माह के दौरान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 26 निकाती प्रोग्राम पर अमल दरामद करना है, जिसमें दहशतगर्द ग्रुपों या दूसरे दहशतगर्द अफराद के माली वसाइल और जराए को मुनकता करना भी शामिल है। ये कुछ थोड़ी सी तफसील तो हमने बताई, लेकिन रेडियो न्यूज नेटवर्क ने इस बारे में तजियाकारों और माहरीन की आरा पर मबनी रिपोर्ट तैयार की है। आइए निघत के पास चलते हैं जो इस बारे में हमें तफसील बताएंगी। जी निघत,
बहुत शुक्रिया बेहजत। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपने इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया है, और ग्रे लिस्ट में दहशतगर्दों की माली मावनत करने वाले मुल्कों को शामिल किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक FATF के इजलास में पाकिस्तान की जानिब से निगरान वजीर खजाना डॉ शमशाद अख्तर पेश हुए और मुल्क का मौकफ पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत रोकने समेत कलदम तंजीमों और दीगर ग्रोहों के खिलाफ इकदाम किए हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि दहशतगर्दों की माली मावनत रोकने के लिए पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाने के साथ साथ उन पर अमल दरामद भी बेहतर तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। FATF एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसका क्याम 1989 में अमल में आया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि बैनुल अक्वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफेद करने और इस किस्म के दूसरे जो खतरात से महफूज रखना है। ये हमने कुछ तफसीलात आपको FATF की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से इकदाम उठाए गए हैं और जो ग्रे लिस्ट में डाला गया है उस बारे में आपको बताया, और बहजत भी बता रही थी कि इस बारे में पाकिस्तान ने एक्शन प्लान भी तरतीब दिया है जिस पर अमल दरामद के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। और दूसरी जानिब माहिरीन जो हैं ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से क्या राय रखते हैं और इससे निकलने के लिए उनकी राय में कौन से इकदाम उठाने की जरूरत है, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF के ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला रवान साल फरवरी में हो गया था, जिस पर बाजाबिता तौर पर अमल दरामद गुज़श्ता महीने में कर दिया गया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है,
आपके पास रास्ता कोई नहीं ना जी, अगर आप रजामंदी नहीं होगी, अगर आपकी यही अल्फाज ले लिए जाएं तो फिर आप ब्लैक में चले जाएंगे। जो FATF ने कहा उसके तहत आपने एक्शन प्लान पे निगोसिएशन शुरू की, उसमें जो आपके कंसर्न थे आपने उन्हें बताए, जो उनके कंसर्न थे उन्होंने आपको बताए, एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट आपने अराइव एट किया, अब आप उसको लागू।
पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट शामिल होने की वजूहात पर बात करते हुए सीनियर सहाफी तज्जियाकार और अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्ला यूसुफ जई कहते हैं,
मेरे ख्याल में कुछ कमजोरियां हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी रियासत की, पाकिस्तानी इदारों की, क्योंकि ये काफी एक पुराना मसला है और पाकिस्तान को वक्त भी दिया गया, वार्निंग भी दी गई। एक बार पहले भी इस FATF की फहरिस्त में हम लोग आ चुके हैं ग्रे लिस्ट में, उस वक्त भी ये भी एक वार्निंग थी कि आइंदा भी आ सकते हैं। अभी इससे आगे जाकर तो सिर्फ ब्लैक लिस्ट ही है। अभी तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्लैक लिस्ट में ना आ जाएं। इसमें खारजा पॉलिसी के मसले हैं, इसमें ये मिलिटेंट्स जो ग्रुप हैं या इंडिविजुअल्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का मामला है, इसमें ब्लैक मनी को रोकना है, इसमें کافی اس میں میرے خیال میں مسئلے ہیں اور چلتی ہوئی بنیاد پر پاکستان کو حل کرنا چاہیے.
تاہم سی این ایس صحافی اور اینکر پرسن شوکت پراچا کا کہنا ہے
جو محرکات بنے گرے لسٹ میں ڈالنے کی ان کا مطلب تو کسی طور پر بھی فارن آفس کے فیصلہ سازوں سے نہیں ہے, بلکہ جو ملک کا مالیاتی نظام ہے بنیادی طور پر اور جو ملک کی داخلی صورتحال کے لیے جیسے وزارت داخلہ کے بہت سارے محکمے سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ان کے کام تھے. لیکن چونکہ بیرون ملک جو بھی کام ہو تو فارن آفس یا خارجہ پالیسی اس میں اس حد تک تو انوالو ہوتی ہے کہ ایک یہ سرو کرتا ہے ایز اے پوسٹ آفس. پوسٹ آفس کے حوالے سے فارن آفس یا خارجہ پالیسی آ سکتی ہے, بٹ یہ ایک ملک کا جو سٹرکچر ہے اور جس طرح سے ریاستی نظام اس ملک میں چلتا رہا ہے وہ سارے عوامل اس میں شامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے.
رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوا کر افغانستان میں ان کے ساتھ تعاون پر مجبور کرنا چاہتا ہے, مگر پاکستان امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ ایک حد سے زیادہ تعاون نہیں کر سکتا. وہ مزید کہتے ہیں
اگر جو ہمارے کوئی اتحادی ہیں ہمارے دوست ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہر موقع پر پاکستان کا دفاع کرے. مسائل پہلے سے تھے لیکن اس میں اضافہ ہوا جو ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ نے کھل کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں ہر معاملے میں, چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہو, چاہے وہ افغانستان سے تعلقات کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بین الاقوامی فورم میں ہو, چاہے وہ مذہبی آزادی کا مسئلہ ہو, جو بھی ایک راستہ ایک کمزوری نظر آتی ہے پاکستان کی امریکہ کا تو اس کو وہ استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو وہ دباؤ میں لے کر آئے.
شوکت پراچا کا خیال ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے حتی الامکان پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
ترکی تو واحد ملک تھا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, ترکی نے وہ کردار ادا کیا جس کی ہم اپنے ترک بھائیوں سے توقع رکھتے ہیں. چین اس وجہ سے نکل گیا کہ چین کے ووٹ ملنے کے باوجود بھی ہم وہ کیس ہار رہے تھے, لیکن چین نے بہرحال سبسٹیٹیوٹ دیا, انہوں نے سنگاپور کا ہمیں ووٹ دلوایا, حالانکہ سنگاپور کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں کہ سنگاپور جو ہے ہمارے لیے کوئی قربانی دے. سنگاپور کا ووٹ ملنا بنیادی طور پر چین ہی کی مرہون ملت تھا. ہر ملک کے مالیاتی نظام میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک سٹینڈرڈ بناتی ہے آپ اس سٹینڈرڈ پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ میکنزم ان کے بھی بدلتے رہتے ہیں. پھر عالمی فورم پر پاکستان کے دشمن ممالک یا گروپس جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, وہ کچھ چیزیں وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں. اور اس بار تو برطانیہ کوئی دشمن نہیں ہے, جرمنی کوئی دشمن نہیں ہے, فرانس کوئی دشمن نہیں ہے, لیکن یہ ملک بھی اس لابی میں شامل ہوئے جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنا چاہ رہی تھی. کچھ ادھر بھی ایسے حقائق ہیں وہ بھی بیان کرنے چاہیے.
شوکت پراچا کو پاکستان ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے بہت جلد نکل آنے کی امید ہے, کیونکہ ان کے مطابق پاکستان اس حوالے سے خاطر خواہ اقدامات اٹھا رہا ہے.
جو اینٹیٹیز ہیں جن کو حکومت پاکستان نے اس لسٹنگ کی بنیاد پر پابندی لگائی ہے وہ ایک تو من و عن ان پر عمل کرنا ہوگا, اور وہ حکومت پاکستان کر بھی رہی ہے لیکن وہ مناسب طور پر کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا, کیونکہ یہ کچھ تنظیمیں اپنے طور پر انٹرنیٹ پہ اپنے فوٹو چلاتی ہیں, اخبارات میں ان کی تصویریں چھپ جاتی ہیں, جن کا ایک بیک لیش ہوتا ہے اور بڑا سویئر بیک لیش ہوتا ہے, اور اس بیک لیش کی وجہ سے جو ملک کا ایک کور اکنامک اور فارن ٹریڈ انٹرسٹ ہے وہ بھی سم ٹائمز افیکٹ ہوتا ہے. تو اقدامات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی ڈھکے چھپے اقدامات نہیں ہیں. ریزولوشن 1267 میں وہ واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں, لسٹنگ کمیٹی نے وہ بیان کیے ہیں. 2008 کا ایک فیصلہ تھا, اب ہم نے پچھلے سال اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. جب یہ فیصلے ہو جائیں گے تو پاکستان نکل آئے گا اس گرے لسٹنگ فینومینن.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پاکستان کی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہونے کے حوالے سے ماہرین کی آرا پر مبنی آپ کو ہم نے رپورٹ سنائی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم سنیں گے وائس آف امریکہ سے, جس میں بہجت ہماری ملاقات کروا رہی ہیں ایک زبردست سے فنکار سے. مزید تفصیلات بہجت سے جانیں گے. تو بہجت بتائیے.
بہت شکریہ نگہت. یہ نادر عباس ہاشمی ہیں جو پاکستان میں میوزک کی واحد اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے گریجویٹ ہیں اور وہاں 10 سال تک میوزک فیکلٹی کے رکن کے طور پر ایسٹرن کلاسیکل تھیوری اور ویسٹرن میوزیکل تھیوریز پڑھا چکے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی کے متعدد غیر ملکی سفارت خانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ، جنوبی کوریا اور بھارت میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں. پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ڈراموں کے ٹائٹل سانگز لکھ چکے ہیں، گا چکے ہیں، کمپوز کر چکے ہیں. پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن اور ایف ایم چینلز پر بہت سے کمرشلز اور جنگلز اور پاکستان ٹیلی ویژن پر 2 سال تک ایک لائیو میوزیکل شو کی میزبانی بھی کر چکے ہیں. اب یہی نادر عباس ہاشمی امریکی محکمہ خارجہ کے یوتھ ایکسچینج اینڈ کلچرل پروگرام کے تحت پاکستانی فنکاروں کو نہ صرف فنکارانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور پاکستانی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ امن کا پرچار بھی کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس سے نغمہ نگاری، گلوکاری اور موسیقی ترتیب دینے کا تربیتی کورس بھی مکمل کر چکے ہیں. وائس آف امریکہ کی یاسمین جمیل نے نادر عباس ہاشمی سے بات کی ہے. آئیے تفصیلات آپ کو سنواتے ہیں یاسمین جمیل کی اس رپورٹ میں.
زمانہ میرے پیار کا فسانہ میرے دل کی صداؤں کا.
یوتھ کلچرل ایکسچینج پروگرام اور پاکستانی فنکار خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل.
کوئی ڈھونڈ کے کھو گیا دل.
امریکی محکمہ خارجہ کا یوتھ ایکسچینج اینڈ کلچرل پروگرام پاکستانی فنکاروں کو نہ صرف اپنی فنکارانہ صلاحیتیں بہتر بنانے اور پاکستانی کلچر کو فروغ دینے میں مدد دے رہا ہے بلکہ وہ ان فنکاروں کو موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے میں بھی مدد دے رہا ہے. ایسے ہی ایک فنکار ہیں نادر عباس ہاشمی جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن سے نغمہ نگاری، گلوکاری اور کمپوزیشن کا ایک تربیتی کورس ایک میوزک اسکالر کے طور پر مکمل کر چکے ہیں، جبکہ وہ جنوبی کوریا کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت بھی 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس مکمل کر چکے ہیں. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکہ میں اپنے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
وہاں پہ میں نے جا کے جو سیکھا وہ سیکھا تھا کہ نوٹیشن سب سے ضروری جو چیز تھی کہ میوزک لکھتے کیسے ہیں. تو جب وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو مزید آگے پڑھا تو آسانی ہوئی کیونکہ ہماری بیسکس بنی ہوئی تھی. تو وہاں پہ میں نے کمپوزیشن، سانگ رائٹنگ، نوٹیشن اور ووکل ایکسرسائزز یہ میں نے سیکھا جی. وہاں
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا کے ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام میں بھی شرکت کی تھی. اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہاں جا کے سب سے پہلے کورین لینگویج سیکھی میں نے. اس میں میں نے 70% لسننگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ میں اس کا ایگزام دیا جی. میں نے 6 مہینے وہاں میں نے گزارے نیشنل تھیٹر آف کوریا میں. وہاں جا کے ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا، میوزک کیا اور ریکارڈنگز کی، بہت سارے کانسرٹس بھی کیے. اٹ واز ویری فن، بہت مزہ آیا.
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا میں اپنے کورس کے دوران اپنے ایک نغمے کو جنوبی کوریا کی زبان میں ترجمہ کروا کر ریکارڈ بھی کرایا.
ساؤتھ کوریا میں بالکل ایک میں نے وہاں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا اور ایک گانا بھی بنایا جس کے لیرکس جو تھے وہ وہیں کے ایک لیرکس تھے کورین. انہوں نے میں نے ان کو ایک دھن بنائی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے مجھے اس کے مطابق ہی اس کے لیرکس لکھ دیے. تو میں نے وہ گا دیا جی، وہ ریکارڈ کروا دیا گانا.
سن لے زمانہ میرے پیار کا فسانہ میرے دل کی صداؤں کا. میں جو ہوا دیوانہ تیری نشیلی نگاہوں کی، قتل اداؤں کا تیری ادا
نادر عباس نے بتایا کہ انہوں نے خود بھی کچھ نغمے لکھے اور کمپوز کیے جن میں سے ایک نغمہ ڈوبا ہوں انہیں بہت پسند ہے.
میرا خود کا لکھا ہوا ہے جی، ڈوبا ہوں ایک گانا ہے. وہ ایک سوشل ایشوز پہ ہے، مطلب وہ ایک صوفی، اس کو کہہ سکتے ہیں صوفیزم پہ وہ میں نے گانا لکھا تھا. وہ گانا میں نے خود ہی کمپوز کیا اور وہ بہت اچھا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا.
ڈوبا ہوں मैंने सहरा सहरा देखा, मैंने लहरों लहरों जाना, दिल में तन्हाई वीरानी, मेरी आंखें पानी पानी डूबा हूं।
नगमा निगार, गुलूकार और मौसीकार नादिर अब्बास ने अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए कहा,
जी बस मैं अपने म्यूजिक पे भी काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा खुद का म्यूजिक वीडियो, सोलो वीडियो जो है वो ऑनर करूंगा, जिसके लिरिक्स जो है वो अहमद फराज साहब की गजल है, करूंगा याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। उसको मैंने कंपोज किया है कुछ नए म्यूजिक के साथ, कुछ नए आइडिया के साथ, उसको फिल्म बंद भी किया है मैंने, उसका जो वीडियो है वो भी एक अछूता सा आइडिया है जो कि रेयर नहीं, आम नहीं है, बहुत रेयर आइडिया है वो।
ये थे पाकिस्तान के एक उभरते हुए गुलूकार, नगमा निगार और मौसीकार नादिर अब्बास हाशमी।
सुन ले जमाना मेरे प्यार का फसाना, मेरे दिल की सदाओं का।
यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹورک صحت کے شعبے سے آپ کے لیے انتہائی حساس اہم موضوعات پر معلوماتی رپورٹیں پیش کرتا ہے اور ماہرین اور ڈاکٹروں کی رائے پر مبنی یہ رپورٹیں ہمارے سننے والوں کے لیے معلوماتی بھی ہیں جو مختلف مسائل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتی ہیں۔ آج بھی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائبر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے بارے میں ماہرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ ADHD ہے کیا۔ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں دوسرے امراض کی طرح، جیسے یہ موروثی یا جینیاتی ہو سکتا ہے، پھر اگر ابتدائی سالوں میں کسی زہریلے مادے یا کیمیکل سے متاثر ہوئے ہوں تو بھی یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، سر کی چوٹ بھی اس کا باعث بن سکتی ہے۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ جینیات اس میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں رپورٹ سنوانے سے پہلے تفصیل بھی بتائیں گی۔ جی نگہت،
آج ہم بات کر رہے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یعنی ADHD کے حوالے سے۔ اس میں بچے جو ہیں وہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے اور والدین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے کیوں ایسے ہیں، اور اکثر شکایت بھی آتی ہے اسکول سے کہ بچہ صحیح طور سے کلاس میں توجہ نہیں دے رہا۔ تو ADHD ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اور ADHD بچہ چاہتا ہے کہ وہ بھی دیگر طالب علموں کی طرح کام میں توجہ دے اور پڑھائی کی طرف توجہ مرکوز کرے، لیکن ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ ADHD کے جو بچے ہوتے ہیں وہ توجہ برقرار رکھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، تفصیل اور مکمل بات سمجھنے میں بھی ان کو دشواری ہوتی ہے، اور ایسی غلطی کرنا جو بے احتیاطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ان سے سرزد ہوتا ہے، اور اسی طرح آسانی سے وہ بے توجہی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور گھر کے کام اکثر بھول جاتے ہیں، اور کلاس اور گھر کا کام کرنے میں بھی ان کو دشواری ہوتی ہے، بے صبری اور چلبلا سا پن ان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ یہ کچھ علامات جو ہیں ایسے بچوں کی، ADHD بچوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، لیکن طبی ماہرین آپ کو تفصیلی طور پر بتائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور بچوں کی مزید کیا علامات ہیں اور کیسے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ آئیے رابعہ گلفام کی یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
ADHD یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یہ ایک غیر متوازن کیفیت ہے جو خصوصاً 3 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا بچے اضطراب کا شکار رہتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے عمل میں مشکلات درپیش آتی ہیں۔ مرض کی تفصیلات اور اس کی وجوہات کے بارے میں بتاتے ہوئے پیمز اسپتال میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر رضوان تاج کہتے ہیں،
یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو بچوں میں ہوتی ہے، اور عموماً یہ 3 سے 5 سال کی عمر میں واضح ہو جاتی ہے، اسپیشلی جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو توجہ ہے وہ بہت مشکل سے قابو میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے اور وہ آگے پیچھے ادھر ادھر بھاگتا ہے، پھر وہ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ہر وقت بے چین اور ایکسائٹیڈ سا رہتا ہے، پھر جب آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں توجہ سے اور اس کا مائنڈ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے, اور جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا سکتا ہے. جس طرح کہ سڑک کراس کرنی ہے تو وہ سوچے گا نہیں کہ گاڑی آ رہی ہے, سیڑھیاں پہ سے چھلانگ مارنی ہے سوچے گا نہیں. تو ایسے بچے جو ہیں اپنے آپ کو کسی مشکل میں پھنسا دیتے ہیں.
کلثوم انٹرنیشنل اسپتال میں نیورو سرجن ڈاکٹر راؤ سہیل کہتے ہیں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر موروثی مرض ہے, تاہم دیگر عوامل بھی اس کا سبب بن رہے ہیں.
بہت ساری وجوہات دیکھی گئی ہیں, لیکن آج کل جس پہ کام زیادہ ہو رہا ہے وہ جینیٹک کی میوٹیشن کی وجہ, جین میوٹیشن اور انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو مدر یورپ میں یا ویسٹرن ایریاز کنٹریز کے اندر ہے جو الکوہل یوز کرتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اور اسموکنگ کرتی ہیں, ان میں یہ انسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جس طرح پینٹس وغیرہ ہے, لیڈ ہے, اور کچھ ٹاکسکس وغیرہ ہے, یا برین انجریز وغیرہ ہے, یا بعض دفعہ وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن, ان کی وجوہات سے بھی یہ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا.
کیا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر سے بچوں کی ذہنی نشو نما متاثر ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر راؤ سہیل کہتے ہیں
سرٹن برین کے ایریاز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کنیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتے, ایز سچ اس میں کوئی برین کے اندر اب نارملٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر انجریز وغیرہ ہوں جس طرح ان کے اندر یہ اس کا انسیڈنس زیادہ پایا جاتا ہے, تو ان لوگوں میں یہ کوگنیشن اور یہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر وہ ٹینشن کم ہو جاتی ہے, پھر میڈیسنز وغیرہ دی جاتی ہیں جن سے وہ زیادہ فوکس ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ لانگ ٹرم مینجمنٹ ہے, پیشنٹ کو پوری عمر واچ کرنا پڑتا ہے, ٹائمز وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ایڈلٹس میں دوبارہ اس کا انسیڈنس ہو سکتا ہے, اور اس کی پارشل فارم بڑے لوگوں میں بھی پائی جا سکتی ہے.
ڈاکٹر رضوان تاج کا کہنا ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں مبتلا بچے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے سے بھی کٹ کر رہ جاتے ہیں.
بچہ جو ہے وہ اپنی تعلیم میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ توجہ نہیں دے سکتا جبکہ اس کی ذہانت بالکل ٹھیک ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اوروں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے, کیونکہ اگر یہ جوائنٹ ایکٹیویٹی میں جائے یا بچوں کے ساتھ گلے ملے تو ان کو وہ سائڈ پہ کر کے اپنا بیچ میں ایجنڈا سامنے لاتا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور بچے اس سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں.
بچوں کو کس طرح اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر سے بچایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر رضوان تاج کا کہنا ہے
بہت زیادہ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان کو کوئی کسی قسم کے سر پہ چوٹ یا ایسے کوئی گرنے وارنے کا سین نہ ہو, اور اگر اس کو بچے کو تیز بخار ہو یا گردن توڑ بخار ہو تو اس کا فوراً علاج کرائیں, اور اس لیول تک ٹیمپریچر کو نہ جانے دیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جائے. پیدائش کے وقت بھی کوئی زیادہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے, خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسکیلز ہوتے ہیں, جس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ہم بتاتے ہیں کہ ڈائٹ میں ان کو کچھ خاص چیزیں ہیں جس میں بہت سارے پرزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ نہ لیں. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو حفاظت سے رکھیں, ایک بچے کو ایک وقت میں ایسی چیز دیں جس پہ وہ ایک ہی چیز پہ توجہ دے, یعنی کہ ایک وقت میں ایک کھلونا دیں.
ڈاکٹر راؤ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے مرض کے حوالے سے لوگوں میں شعور و آگاہی نہیں.
باہر ان پہ کام زیادہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں اس کی اویئرنیس کم ہے, گو کہ اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کا ڈے منانا چاہیے تاکہ یہ اویئرنیس زیادہ ہو. میجورٹی آف بچے جو ہیں وہ گاؤں میں یا ایسی جگہوں پہ ہیں جو ان کے ماں باپ ان کی تعلیم کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, یا بچوں کی چائلڈ ریسرچ میں لگے رہتے ہیں, تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ویدر دے آر سفرنگ فرام دس ڈس آرڈر اور ناٹ. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی اے ڈی ایچ ڈی کے حوالے سے. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی. عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ الیکٹرانک گیمز یا ویڈیو گیمز کھیلنے کی لت کو باقاعدہ طور پر ایک ذہنی بیماری تسلیم کر لیا ہے. ادارہ نے گیمنگ ڈس آرڈر کو بیماری کی تازہ ترین فہرست میں شامل کیا ہے. ڈبلیو ایچ او کی جانب سے ایسی فہرست اس سے قبل 1992 میں شائع کی گئی تھی. ویڈیو گیمنگ بنانے والے صنعت نے ان ثبوتوں کو چیلنج کیا ہے جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ مترزہ اور غیر حتمی ہیں. تاہم طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اگرچہ زیادہ تر گیمز خود کو یا دیگر افراد کو نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان گیمز کی لت لگ جاتی ہے اور ان کا علاج کیا جانا چاہیے. اس بیماری کے علامات میں طویل دورانیے تک گیمز کھیلنا, گیمز کو دیگر معمولات زندگی پر ترجیح دینا, منفی اثرات کے باوجود گیمنگ میں اضافہ شامل ہیں. تو اسی بارے میں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ بھی ہے، تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے، تو بتائیے بہجت تفصیلات اس رپورٹ کے حوالے سے.
شکریہ رنگھت. آج کل ویڈیو گیمز کی پسندیدگی اور رجحان اپنے عروج پر ہے، بچوں کا زیادہ وقت اسی مشغلے کی نظر ہو جاتا ہے. صرف بچے ہی نہیں بڑے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. والدین جو اپنی مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں اس الجھن کا بھی شکار رہتے ہیں کہ بچوں کو اس عادت سے کیسے نکالیں. لیکن اب ایسے والدین جن کو اس بات پر شبہ ہے کہ ان کے بچے ممکنہ طور پر ویڈیو گیمز کی عادت کا شکار ہو گئے یا انہیں اس کی لت پڑ گئی ہے، اب صحت کے حکام کی طرف سے سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اس گیمنگ ڈس آرڈر کو ذہنی صحت کے ایک مسئلے کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز یعنی بین الاقوامی سطح پر امراض کی درجہ بندی کے اپنے 11ویں شمارے میں اس کو شامل کیا ہے جسے حال ہی میں جاری کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی زلسکا ہوک بتاتی ہیں کہ تمام ماہرین نفسیات تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ویڈیو گیمز کی لت میں مبتلا ہونے والوں کو اس فہرست میں شامل کیا جائے، لیکن باہر طور رپورٹ تفصیلات کے ساتھ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. ویڈیو گیمز تیار کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی گیمز تیار کریں جو شائقین کو نہ صرف مصروف رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کے ساتھ جڑے بھی رہیں. بیشتر نوجوان ویڈیو گیمز کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اہم ترین کاموں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. کینیڈین کیم ایڈیئر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے.
Originally when I started gaming it was fine, you know, I was a healthy kid, happy kid.
ویڈیو گیمز کی عادت کا شکار ہونے والے کیم ایڈیئر کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ابتدا میں جب انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو سب ٹھیک تھا، میں صحت مند تھا، خوشباش بچہ تھا جو ہاکی بھی کھیلتا تھا، لیکن پھر مسئلے کا آغاز ہوا. میں ہائی اسکول سے نکل گیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ، کبھی فارغ التحصیل نہیں ہوا، کبھی کالج نہیں گیا، اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، اور یوں 16-16 گھنٹے تک ویڈیو گیمز کھیلتا. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی علامتیں شراب نوشی یا پھر نشے کے عادی ہونے کی طرح ہیں.
گیمرز، ٹیکسٹرز، کڈز دیٹ آر ڈوئنگ ریڈنگ اینڈ لک واچنگ یوٹیوب ویڈیوز.
سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کلینیکل ڈائریکٹر کرسٹوفر ملیگن کا کہنا ہے کہ گیمرز، ٹیکسٹ کرنے والے، وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کی ڈوپامائن ریلیز ہوتی ہے، اور اس وقت یہ اچانک رک جاتی ہے جب والدین میں سے کوئی آ جاتا ہے یا اچانک کھیل روکنا پڑتا ہے، تو اس طرح انہیں حقیقی طور پر وڈرال جیسے علامتوں کا سامنا ہوتا ہے. لیکن بعض ماہرین زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی درجہ بندی علت یا عادت کے طور پر کرنے کے خیال کو مسترد کرتے ہیں. وہ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی، مایوسی یا پھر اداسی کو چھپانے کے لیے ویڈیو گیمز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بچے اس وقت یہ کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں جب ان میں سماجی ہنر کی کمی ہو، اور جب ایسے بنیادی مسائل کو حل کر دیا جائے تو پھر گیمز کھیلنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. کیمیڈیئر نے خودکشی کا خیال غالب ہونے سے پہلے ماہرین سے مدد مانگ لی.
It's actually about understanding how these games are designed and why they do hook you so much, what human needs they fulfill.
ویڈیو گیمز کے عادی ہو جانے والے ایڈیئر کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان گیمز کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں. دراصل انسان جو چاہتا ہے یہ گیمز اس کی اسی خواہش کو پورا کرتی ہیں. اڈیئر عالمی ادارہ صحت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے اس مسئلے کے بارے میں واقفیت پیدا ہوگی اور اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر ٹیکنالوجی کی عادت کا اندازہ لگانے اور اس کا علاج فراہم کرنے کی پیشکش کرتا ہے، جس میں ویڈیو گیمنگ، سوشل میڈیا کی عادت، ٹیلی فون کی عادت اور سائبر پورنوگرافی کی عادت شامل ہے. سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 برس تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر 9 عمری اور بلوغت کی عمر تک کے مسائل کا پتہ لگاتے ہیں. کرسٹوفر ملیگن اس مرکز کے بانی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی عادت یا علت کا علاج شراب نوشی یا نشے کی عادت کی علاج کی طرح نہیں. لاس اینجلس میں سائبر ایڈکشن ریکوری سینٹر کے کرسٹوفر ملیگن کہتے ہیں کہ انہیں بالآخر آن لائن آنا ہی ہوتا ہے، انہیں اپنے کمپیوٹر استعمال کرنا ہی ہوتے ہیں، انہیں اپنے ٹیلی فون بھی استعمال کرنا ہوتے ہیں. اس لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی پر بھی توجہ دیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گیمنگ ڈس آرڈر کی درجہ بندی ایک مرض کے طور پر کرنے سے مختلف ملکوں میں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس مسئلے کو پہچانا جائے اور اس کے علاج معالجے کے طریقے تیار کیے جائیں. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, زندگی کے ہر ممکنہ شعبے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. انسانی زندگی اور اس کو درپیش مسائل کے بارے میں بہت سی تحقیقات اور جائزے مرتب ہوتے آ رہے ہیں, اور اب یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کرتی دنیا میں ہلاکت خیز جراثیم اور وائرس ابھی تک کنٹرول کیوں نہیں ہو سکے. 20ویں صدی میں عالمگیریت نے اشیاء, خیالات اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ آسان تو بنا دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں ہلاکت خیز جراثیم اور وائرسوں کو بھی پھیلا دیا گیا. امریکہ میں نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں نئی نمائش کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں وبائی بیماریوں کے اثرات بیان کیے گئے ہیں اور تاریخ کی بدترین اور ڈراؤنی وباؤں پر نظر ڈالی گئی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں میکسم موسکالکوف, ان کی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں مبشر علی زیدی.
ٹھیک 100 سال پہلے 1918 میں, یعنی پہلی جنگ عظیم کے آخری سال, 5 کروڑ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, دشمن کی گولیوں سے نہیں بلکہ اسپینش فلو سے. سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیماری پھیلانے والا وائرس جنگ سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے. یہی موضوع ہے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں جاری نمائش آؤٹ بریک یعنی وبا کا, جس میں انسانی تاریخ کی بدترین بیماریوں کا جائزہ لیا گیا ہے. یہ انٹریکٹیو نمائش دنیا بھر میں پھیلی ماضی اور حال کی وباؤں سے آگاہ کرتی ہے اور موجودہ صورتحال بتاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں امریکی ریاست کینسس میں ڈبے کے کھانوں پر پلنے والے بیکٹیریا سے زہر خورانی کی وبا پھیلی ہوئی ہے. ایک نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کہاں اور کیسے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے. یہ خبر بھی ملتی ہے کہ اس وقت شمالی کوریا میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد ایچ آئی وی یا ایڈز میں مبتلا ہیں. کئی کہانیوں اور ناولوں میں ہلاکت خیز بیماریوں کے پھیلنے سے ہونے والی تباہی بیان کی جاتی ہے, لیکن اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح کا فکشن حقیقت سے کس قدر قریب ہوتا ہے. وبائی بیماریوں کے ماہر جوناتھن ایپسٹین نے اس بارے میں کہا,
It's a very real idea and probably worse these days because of how connected the world is.
یہ بالکل حقیقی خیال ہے اور ان دنوں شاید اس سے بھی بدتر صورتحال, کیونکہ پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی شخص جہاز میں بیٹھ کر 24 گھنٹوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. دنیا کے وہ حصے جن تک رسائی مشکل ہوتی تھی, سیاحوں اور صنعتوں کا وہاں پہنچنا آسان ہو چکا ہے. چنانچہ انسانوں اور جانوروں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہمیشہ سے زیادہ ہے. ان حالات میں ایسا ممکن نہیں رہا کہ کسی دور دراز مقام پر پھوٹنے والی بیماری وہیں تک محدود رہے. یہ تھے جوناتھن ایپسٹین کے الفاظ. سمیتھ سونین کنزرویشن بایولوجی انسٹیٹیوٹ کی سوزن مرے نے اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں بیماریوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے اور ایک نسل سے دوسری میں بیماری کیسے منتقل ہوتی ہے. انہوں نے بتایا, یہ نمائش اور ہمارا عالمی صحت کا نظام یکساں صحت کے اصول پر قائم ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسانی صحت, جانوروں کی صحت اور ماحول سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. چنانچہ اگر ہم انسانوں کی زندگیاں اور جانوروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھیں. یہ تھے سوزن مرے کے الفاظ. نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری عوام کو آگاہی اور تعلیم فراہم کرنے کا بہترین مقام ہے. وبائی بیماریوں سے متعلق نمائش 3 سال جاری رہے گی اور اس دوران 1 کروڑ افراد اس عجائب گھر کا دورہ کریں گے. منتظمین کو توقع ہے کہ اس نمائش کے نتیجے میں مزید جاننے کی خواہش اور اچھے خیالات پھیلیں گے, بیماریاں نہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس سے پہلے کہ ہم شو بز راؤنڈ اپ کے لیے نگہت کے پاس چلیں, کچھ خبریں ہم بھی سناتے چلیں. بالی ووڈ میں نت نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں. انہی تجربات میں سے ایک تجربہ اب یہ ہوا کہ ایک فنکار کی سوانح حیات میں خود اس کو لینے کے بجائے دوسرے فنکار کو لیا گیا, اور اس دوسرے فنکار نے پہلے والے فنکار کو اس حد تک کامیاب انداز میں کاپی کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. جی ہاں, بات ہو رہی ہے سنجے دت اور ان کی فلم سنجو کی. سنجے دت بالی ووڈ کے ایک ایسے منفرد اداکار ہیں جن کی ذاتی زندگی بھی کسی فلم کی طرح ہی ایکشن, رومانس, تھرل, خوشی اور غم کی رولر کوسٹر رائڈ کی طرح رہی, اور شاید یہی سبب تھا کہ ان کی ذاتی زندگی پر فلم بنانے کے تصور نے جلدی حقیقت کا روپ دھار لیا۔ رنبیر کپور نے سنجے دت کا کردار اتنی عمدگی سے کیا ہے کہ سخت سے سخت ناقد بھی رنبیر کی ایکٹنگ کی تعریف کر رہا ہے۔ سنجے دت نے بھی رنبیر کپور کے کام کی تعریف میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ سنجو میں پریش راول نے سنجے دت کے والد یعنی سنیل دت، جبکہ منیشا کوئرالا نے سنجے کی والدہ یعنی نرگس کا کردار ادا کیا ہے۔ دیگر کاسٹ میں انوشکا شرما، سونم کپور، دیا مرزا، بومن ایرانی اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستانی اداکارہ اور ماڈل مہوش ایجاد نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کی زندگی پر فلم بنانے کی تیاریاں جاری ہیں جس میں وہ بےنظیر بھٹو کا کردار نبھائیں گی۔ مہوش ایجاد نے یہ تصدیق اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے کی۔ خبر کی تصدیق کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر مجوزہ فلم کی حمایت اور مخالفت کا طوفان آ گیا، حتیٰ کہ بےنظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کو بھی اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑا۔ بختاور نے فلم بننے کی خبر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بےنظیر بھٹو کے ورثہ اور بچوں سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا، یہ سب ناقابل قبول ہے، ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے۔ بختاور کے ٹویٹ کے بعد مہوش ایجاد کا ایک وضاحتی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کی وضاحت کر دوں کہ آپ کی والدہ سے متعلق ایک پروجیکٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ تو جناب یہ تھی کچھ خبریں، اب ہم چلتے ہیں نکھت کے پاس جو ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک ہمیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کیا رپورٹ سنوا رہا ہے۔ جی نکھت،
بہت شکریہ بہجت۔ رپورٹ کی تفصیل پر جانے سے پہلے میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی خبر ہے، ہم ضرور شامل کرنا چاہیں گے۔ ملالہ یوسفزئی کو تو سبھی جانتے ہیں، ان کی زندگی پر بننے والی جو بالی ووڈ فلم ہے گل مکئی کا پہلا موشن پوسٹر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس فلم میں ملالہ یوسفزئی کا کردار ریم شیخ ادا کر رہی ہیں۔ موشن پوسٹر میں ریم شیخ نے ایک کھلی کتاب ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے جس میں ایک جلتے ہوئے اسکول کو دکھایا گیا ہے، جبکہ ایک آواز یہ کہتی ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب طالبان افغانستان اور پاکستان میں تباہی مچا رہے تھے، تب پاکستان کے ایک بہت ہی چھوٹے گاؤں سے ایک آواز بلند ہوئی۔ گل مکئی میں ملالہ یوسفزئی کے وادی سوات سے دنیا کے کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ شخصیت بننے کے سفر کو بیان کیا جائے گا۔ فلم کی ہدایت کاری امجد خان کریں گے، اور جو کافی عرصے سے ملالہ کے کردار کے لیے اچھی اداکارہ کی تلاش کر رہے تھے، اور ریم شیخ کی معصومانہ چہرے اور جاندار اداکاری نے ان کی توجہ حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق کردار کے رنگ میں ڈالنے کے لیے ریم شیخ کو ملالہ جیسا لب و لہجہ انداز اور باڈی لینگویج اختیار کرنے کی خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔ فلم میں ملالہ کی ماں کا کردار دیویا دتا نبھائیں گی۔ اس فلم کے ریلیز کا تاحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ فلم کب ریلیز ہوگی۔ تو یہ تو تھی ایک خبر ملالہ یوسفزئی کی فلم کے حوالے سے۔ ابھی ہم چلیں گے رپورٹ کی جانب جس میں بات ہو رہی ہے بالی ووڈ، لالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اس ہفتے کی خبروں کے حوالے سے۔ اس ہفتے بالی ووڈ، لالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کیا رنگینیاں رہیں، سنیے محمد اویس کی اس رپورٹ میں۔
ریمو ڈیسوزا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی ڈانس فلم نواب زادے کے پہلے گانے ہائی ریٹڈ گبرو کی ویڈیو ریلیز کر دی گئی، جس میں ورن اور شردا شاندار انداز میں نظر آئے۔
ہائی ہائی نکھرا تیرا نی، ہائی ریٹڈ گبرو نو مارے، نی منڈے پاگل ہو گئے نے تیرے گن گن لک دے ہلا۔
گانا ہائی ریٹڈ گبرو گزشتہ برس گلوکار گرو رندھاوا نے گایا تھا، جسے اب ایک نئے انداز میں فلم نواب زادے میں پیش کیا گیا ہے۔ فلم میں مرکزی کردار مشہور ڈانسر راگھو، پنیت پاٹک اور دھرمیش نبھا رہے ہیں، جس میں شردا اور ورن بطور مہمان اداکار شرکت کریں گے۔ اداکار فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات کی رومانس کومیڈی فلم لوڈ ویڈنگ کے ٹیزر نے جاری ہوتے ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔
امی جی شادی کرنی ہے جی، مجھے بیاہ کرا دے میرا۔
ٹیزر میں فہد مصطفیٰ کا بھولا پن مداحوں کو خوب بھا رہا ہے۔ یہ فلم ہدایت کار نبیل قریشی، مہوش حیات اور فہد مصطفیٰ کی ایک ساتھ تیسری فلم ہے۔ فلم لوڈ ویڈنگ رواں سال عید الاضحیٰ کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ اداکار سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم سنجو نے ریلیز کے پہلے ہفتے میں کھڑکی توڑ بزنس کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ فلم نے صرف تین ہی دن میں انڈین باکس آفس پر 120 کروڑ روپے سے زائد کمائی کر کے باہوبلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ रणबीर कपूर की फिल्म संजू 2018 में एक वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने दीपिका की पद्मावत और सलमान खान की रेस 3 के साथ साथ बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। फिल्म में संजय की जिंदगी के उतार चढ़ाव और इनके वालिद सुनील दत्त के साथ इनके रिश्ते और इसके बदलते जाविये को इंतहाई सादगी और ईमानदारी से पेश किया गया है। शायद यही वो वजह है कि फिल्म लोगों पर सीधा असर कर रही है। संजय दत्त की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू में रणबीर कपूर के हमरा सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और दिया मिर्जा मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जबकि 29 जून को रिलीज होने वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज टॉम क्रूज के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती है और दुनिया भर में इस सीरीज के मद्दाह भी मौजूद हैं। इसी सीरीज का नया सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें टॉम क्रूज को मुश्किल तरीन स्टंट्स करते हुए दिखाया गया है। टॉम क्रूज वैसे हैं तो 56 साल के, लेकिन उम्र का ये हिस्सा भी इन्हें एक्शन से भरपूर और खतरनाक स्टंट्स करने से भी रोक ना सका। याद रहे कि फॉलआउट के एक स्टंट ने तो इन्हें कई महीनों के लिए अस्पताल भी पहुंचा दिया था। ये फिल्म 27 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। पाक फिजाइया के हवाले से बनाई जाने वाली फिल्म परवाज है जुनू रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के मरकजी किरदारों में अदाकार हमजा अली अब्बासी, अहमद रजा मीर और हानिया आमिर शामिल हैं। फिल्म का मकसद पाक फिजाइया की काबिले कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। फिल्म के डायरेक्टर हसीब हसन हैं, जबकि कहानी नामवर मुसन्निफा फरहत इश्तियाक की तहरीर करता है। ये फिल्म ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज की जाएगी। एक्शन ड्रामा फिल्म माइल 22 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। Sometimes you need a third option. According to the government, we do not exist. The ghosts, but we are very real. इस सनसनीखेज फिल्म की कहानी एक ऐसे अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर के गिर्द घूमती है जो मुल्क की हसास मालूमात एक पुरसरार पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाना शुरू कर देता है और संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो जाता है। एक्शन थ्रिल और सस्पेंस पर मबनी ये फिल्म रमा साल 3 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। बॉलीवुड के नामवर अदाकार संजय दत्त अपनी आने वाली नई फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 में एक्शन में नजर आएंगे, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी जारी कर दिया गया।
जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा।
I believe only 3 things can change our lives: dreams, suffering and love. परेशानियों से मैं निकल के आया हूँ, सपना मैं देख रहा हूँ और प्यार मुझे अक्सर हो जाता है।
फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 में संजय दत्त मरकजी किरदार में नजर आएंगे, जबकि फिल्म की कास्ट में जिमी शेरगिल, माही गिल और दीगर शामिल हैं। ये फिल्म इस माह की 27 तारीख को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस।
जी शोबिज राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं sejradio@voanews.com पर। इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ निखत अमान आपसे इजाजत चाहेंगी। जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी इजाजत चाहती है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वॉटिक सोर्नियक मेरे साथ थे। अपना ख्याल रखिए, जैसा कि निघत ने कहा, और हमारे प्रोग्राम के बारे में हमें लिखना न भूलिए। हमारे इन प्रोग्रामों को आप कैसे पसंद कर रहे हैं, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जैसा कि हम आपसे वादा करते आ रहे हैं, जल्दी हम आपके खत और आपके कॉमेंट्स भी अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो अब बेहजत को भी इजाजत दीजिए। सदा जहां के एक नए प्रोग्राम के साथ आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे। निघत और बेहजत दोबारा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
प्रोग्राम हक आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्याल का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।